التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور ہمایوں علی بیگ بشیر النساء بیگم سید نور الحسن جعفری اور جملہ مومن و مومنات کے ارواح کو سلام. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صلوات اللہ. عزیزان محترم, جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو کا سفر جاری ہے وہ موضوع ہے کامیاب زندگی کے معیار اور اصول, جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں اس حدیث زندگی کو مطرح کیا جس میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مومنانہ معاشرے اور مومنانہ زندگی کے اصول آپ نے بتائے ہیں کہ در حقیقت آپ نے زندگی کو رابطے اور کنکشن کا نام دیا ہے کہ کامیاب زندگی وہ ہے جس میں انسان اپنے روابط کو مضبوط کرے, خصوصی طور پر اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کرے, اپنے نفس سے اپنے رابطے کا خیال کرے, مومنین اور معاشرے سے اپنے رابطے کو مضبوط کرے, اور اسی طرح چوتھا مرحلہ جس کی طرف ہم اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ کچھ لوگ یہ تصور کر رہے تھے کہ زندگی کا مطلب صرف دنیا کی طرف توجہ کرنا ہے, اور کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ زندگی کا مطلب صرف آخرت کی طرف توجہ کرنا ہے. تو امام نے ایک اصول بتایا کہ کس طرح انسان کو زندگی گزارنا ضروری ہے. تو اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کرے, اور اسی طرح اپنے نفس کا خیال کرے کہ وہ اللہ بہترین دوست اور نفس انسان کا بدترین دشمن, اس دوستی کا خیال بھی کرے اور اس دشمن کی طرف توجہ بھی کرے, اور کامیاب معاشرہ اور کامیاب زندگی کا معیار یہ ہے کہ انسان جس معاشرے میں رہ رہا ہے، جس معاشرے میں سانس لے رہا ہے، اس معاشرے میں محبت کے ساتھ اور الفت کے ساتھ زندگی گزارے، اپنے روابط کو مضبوط کرے۔ اس لیے کہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں الانسان مدنی بالطبع، انسان معاشرے کا محتاج ہے، وہ پیدا ہی ہوا ہے سماج میں زندگی گزارنے کے لیے، وہ تنہا اور اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ حتیٰ انسان اگر جنگل میں چلا جائے یا بیابان میں چلا جائے تو انسان کی زندگی گھٹ جاتی ہے، انسان کی صحت ختم ہو جاتی ہے، انسان کا شعور اور صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک اس کے شعور اور اس کی صلاحیت میں نکھار پیدا نہیں ہوتا جب تک وہ معاشرے اور سماج میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ اسے معاشرے میں رہنا ہے، کائنات میں رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ معاشرے کے اصول کو بھی رعایت کرے تاکہ معاشرے میں کو حسن عطا کرے اور حسن کے سائے میں زندگی گزار سکے۔ حتیٰ معاشرہ تو معاشرہ، ہمارے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان بغیر کائنات کی ضرورتوں کے بھی انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان درختوں کا محتاج ہے، انسان حیوانات کا محتاج ہے، انسان چاند و سورج کا محتاج ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے محنت کرتے ہیں تاکہ انسان کے لیے کچھ رزق کا انتظام ہو جائے۔ ابر و باد و مہ و خورشید و فلک درکارن تا تو نانی بے دکف آری و بے غفلت نہ خوری۔ یہ ابر، یہ آسمان، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے سب محنت کرتے ہیں تاکہ انسان کو ایک روٹی مل جائے۔ وہ ساری اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ انسان کے غذا کا انتظام کرے اور انسان ان ساری نعمتوں کا فائدہ اٹھائے اور غفلت میں کوئی روٹی نہ کھا لے، بلکہ وہ توجہ کرے کہ جو نعمتیں یہ دے رہا ہے اس کا پروردگار کون ہے۔ تو انسان محتاج ہے معاشرے میں زندگی گزارے۔ کچھ اصول نے امام بتائے ہیں کہ معاشرے میں زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں۔ کل کی مجلس میں ہم نے پانچ اصول کی طرف اشارہ کیا، ذریعوں کی طرف اشارہ کیا جس کے ذریعے سے انسان معاشرے میں اپنے روابط کو مضبوط کر سکتا ہے، جس میں صبر ہے پہلا مرحلہ جسے طے کرنا ہے انسان کو، دوسرا مرحلہ عفو و بخشش کا ہے، تیسرا مرحلہ توازو اور انکساری کا ہے، اور چوتھا مرحلہ سخاوت، انفاق اور احسان کا مرحلہ ہے، اور پانچواں مرحلہ عدل اور انصاف کا مرحلہ ہے۔ جب تک انسان ان عدل و انصاف کے مراحل کو طے نہیں کرے گا اس وقت تک معاشرے میں اس کا رابطہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، قرآن مجید نے دو قسم کے روابط کا اعلان کیا ہے صاحبان ایمان کے درمیان۔ پہلا رابطہ جو صاحبان ایمان کے درمیان میں ہے وہ دوستانہ رابطہ ہے، ولایت والا ہے۔ المؤمن بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مؤمنین ایک دوسرے کے دوست ہیں، چاہنے والے ہیں، جو امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہیں از منکر کرتے ہیں۔ چاہت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کو نیکی کی طرف بلائیں، دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کو گناہوں سے روکیں۔ اس لیے کہ دوستی کا معیار ہی یہ ہے کہ دوست کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، اگر وہ اچھائیوں سے دور ہے تو اسے اچھائیوں کے قریب لے آئیں، اگر وہ برائیوں سے قریب ہے تو اسے برائیوں سے دور کیا جائے۔ المؤمن بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ایک دوسرے کے دوست ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہیں از منکر کرتے ہیں۔ پہلا رشتہ جو اللہ نے مؤمنین کے درمیان قرار دیا ہے وہ ولایت اور محبت والا رشتہ ہے، دوستانہ رشتہ ہے کہ اس کی طرف انسان توجہ کرے۔ لیکن دوسرا رشتہ جو اس سے بھی عظیم ہے، جس کی طرف پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے، وہ برادری کا رشتہ ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ صاحبان ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان تم اصلاح کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے درمیان تم ظلم کر بیٹھو۔ جو رشتہ اللہ نے مؤمنین کے درمیان قائم کیا ہے مضبوطی کے ساتھ، وہ رشتہ برادری ہے۔ کہ یہ برادری والا رشتہ مومنین کے درمیان اتنا مضبوط رشتہ ہے جو ہر رشتے سے بالاتر ہے. انسان اپنے بھائی کی طرح سماج میں زندگی گزارے، سارے مومنین کو اپنا بھائی سمجھے. اگر بھائی سے غلطی ہو جاتی تو کیا کرتا انسان؟ تو ویسے ہی برخورد کرے جب کسی معاشرے کے کسی فرد سے کوئی قصور ہو جاتا ہے. تو اس لیے پروردگار عالم نے جو رشتہ قائم کیا وہ برادری اور بھائی چارگی والا رشتہ ہے. انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات کی آیتوں کی تلاوت کریں اگر وقت آپ کو کبھی مل جائے تو. پروردگار عالم نے پہلے مؤمنین کے درمیان رشتے کو قائم کیا اور اس کے بعد نصیحتیں کی ہیں. پہلے اگر انسان رشتے کو سمجھ جائے تو نصیحتیں آسان ہو جاتی ہیں. چونکہ رشتے کو ہم سمجھتے نہیں ہیں تو لہذا نصیحتوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، نصیحتوں کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اپنی اہانت سمجھتے ہیں. وہ کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا؟ وہ خود اپنے کردار کو کیوں نہیں سنوارتا؟ وہ اپنے باپ کو دیکھ لے، اپنے بھائی کو دیکھ لے، اپنے بچوں کو دیکھ لے. فوراً جب نصیحت کے خلاف اس طرح کے اٹیک ہونا شروع ہوتے ہیں، یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ انسان مومنین کے رشتے کو سمجھتا نہیں ہے. اگر وہ برادری کے رشتے کو سمجھ جاتا تو کبھی نہ کہتا کہ وہ کون ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جی غور کی جگہ میرے عزیزو، اگر وہ رشتے کو سمجھ جائے کبھی نہ یہ کہے گا کہ وہ کون ہوتا ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم نے رشتہ جو قائم کیا ہے وہ برادری والا رشتہ ہے. اگرچہ ہم لوگ اس رشتے سے اتنا دور ہو گئے ہیں، لفظ بھائی، لفظ بھیا ہمارے لیے ایک طرح کا نامانوس لفظ بن کے رہ گیا ہے. جیسے کسی شاعر نے کہا، اب بھائی ہے کہ بھائی کو پہچانتا نہیں، ہم بھائی بھائی ہیں یہ کوئی جانتا نہیں، ایک دوسرے کو دوست بھی گردانتا نہیں، ہم ایک کوک سے ہیں کوئی مانتا نہیں، ہم سب ایک ہی بابا آدم و حوا کی اولاد ہیں لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہم بھائی بھائی ہیں کوئی مانتا نہیں، ہم ایک کوک سے ہیں کوئی جانتا نہیں. سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے. ارباب آشتی ہمتن جنگ ہو گئے، ہم جس قدر وسیع ہوئے تنگ ہو گئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بات دنیا کی کرتے ہیں، بات گلوبل ویلیج کی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، بات اس بات کی کرتے ہیں کہ رابطے نزدیک ہو گئے ہیں، آسان ہو گئے ہیں، ٹیلی فون سے گفتگو ہو سکتی ہے، نیٹ سے گفتگو ہو سکتی ہے، چہروں کو دیکھ سکتے ہیں، بات بڑی کرتے ہیں. جب عملی میدان آتا ہے تو ہماری فکریں جو ہیں وہ تنگ نظر آتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کیوں کریں، وہ ہمیں کیوں کر رہا ہے، ہمیں وہ کیوں بات کر رہا ہے. جب ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا آتا ہے لیکن ٹیکنالوجی کی جب بات آتی ہے وہاں رشتے کمزور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے، سائنس تمہارے لیے بہت اچھی چیز ہے لیکن مذہب تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس لیے کہ مذہب ویلیوز تمہیں عطا کرتا ہے، جب تک ویلیوز نہ ہو تمہیں سائنس ترقی نہیں دے سکتی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو کیا کروں؟ تو مومنین کے درمیان جو رشتہ، میں برادری کی بات کر رہا ہوں، یہ خواتین میں وہی ہے، برادری ایک عام لفظ ہے. انما المؤمنون اخوة، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. پروردگار عالم نے اس ایمانی رشتے کو قائم کرنے کے بعد نصیحتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے. میں کچھ نصیحتوں کی طرف اشارہ کروں اور بات منزل کی طرف آپ کو لے جاؤں گا. پروردگار عالم نے سورہ حجرات میں مومنین کے درمیان جو رشتہ قائم کیا ہے وہ رشتہ ایمانی ہے، ایمان کا رشتہ. اور یہ رشتہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. دنیا کے سارے رشتے قبر تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ایمانی وہ رشتہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. پروردگار عالم سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اقوائکم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے صاحبان ایمان، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. ایک اصول بتایا پروردگار عالم نے، ہمیں کیا پتا کون کس سے بہتر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. تمہارے درمیان جو رشتہ ہے وہ مؤمنانہ رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہے، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. میں سمجھ رہا ہوں میں بہتر ہوں، عسى ان یکونوا خیرا منہم، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوں جس کی وجہ سے وہ تم سے بہتر نظر آئے. تمہیں پتا نہیں ہے، اس کے پاس کیا چیز موجود ہے. مجھے پتا نہیں اس کے پاس کیا چیز موجود ہے, ممکن ہے اس کے پاس ایسی چیز موجود ہو, ایسا عمل اس کے پاس ہو جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بہتر نظر آئے. لا یسخر قوم من قوم, مردوں کے لیے فوراً پروردگار عالم نے خواتین سے بھی خطاب کیا, ولا یسخر نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن, کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے, ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہی. لا ولا یسخر نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن, مردوں کو عورتوں سے اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے جدا کیا ہے. مردوں کے لیے الگ پیغام, عورتوں کے لیے الگ پیغام, اس لیے کہ مردوں میں مزاح کے طریقے الگ ہوتے ہیں, عورتوں میں مزاح کے طریقے الگ ہوتے ہیں. ولا نساء من نساء, قرآن مجید کا ایک حسن ہے میرے عزیزو, آیہ کریمہ آپ مطالعہ کیجئے, سورہ حجرات اس کی تفسیر کی طرف توجہ کیجئے گا. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم, فوراً پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ولا تلمذوا انفسکم, سب سے بڑا مرحلہ جو یہاں پر آ کر رک جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے عیوب کو تلاش نہ کرو. ولا تلمذوا انفسکم, ایک دوسرے کے عیوب کو ڈھونڈو نہیں, عیب نظر آ جائے تو نصیحت کرو لیکن ڈھونڈنے کا حکم مجھے نہیں ہے. جسے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے تجسس, تجسس, تفحص, ڈھونڈنا, پیچھے لگ جانا, دوسروں سے پوچھنا. قرآن کہتا ہے یہ کام مت کرو, تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ جو ظاہر میں چیز نظر آ جائے اس کی نصیحت کرو, جو باطن کی چیز ہے انہیں کھریدنے کی کوشش نہ کرو. ولا تلمذوا انفسکم, اس آئے کریمہ کے ذیل میں پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ, آپ نصیحتوں سے بور تو نہیں ہو جاتے, نہیں تو سب مل کے صلوات پڑھیں محمد والا. جو تیسرا رشتہ, جو مضبوط رشتہ اسی رشتے کے تحت میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں المؤمن مرعۃ المؤمن, مؤمن مؤمن کا آئینہ ہوتا ہے. آپ تفسیر اس کی جانتے ہیں, مؤمن مؤمن کا آئینہ ہوتا ہے, مؤمن مؤمن کا آئینہ ہوتا ہے. جو خصوصیات آئینے میں پائی جاتی ہیں وہی خصوصیات ایک مؤمن میں پائی جانا چاہیے. کون سی خصوصیات آئینے میں پائی جاتی ہیں جو مؤمن میں ضروری ہے؟ آئینہ صرف برائیاں نہیں بتاتا, آئینہ حسن بھی بتاتا ہے. اگر تم کسی مومن کو نصیحت کرنا چاہو تو صرف اس کے عیبوں کو مت بتاؤ, پہلے اس کے حسن کو بیان کرو, جب وہ آمادہ ہو جائے تو عیب بھی بتا دو. اس لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جہاں بھی کہا ہے, پہلے امر نہی از منکر نہیں کہا, پروردگار عالم نے کہا یامرون بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, پہلے اچھائیاں بتاؤ اور اس کے بعد برائیوں سے روکو. اس لیے کہ کوئی بھی انسان اپنے نفس کے سلسلے میں برائی سننے کے لیے گوارا نہیں ہوتا, تیار نہیں ہوتا, پہلے اس کی اچھائیاں گناؤ. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, پہلے نیکیاں گنانا شروع کرو, جب وہ تیار ہو جائے تو اس کی خطا بھی بتا دو. جس طرح آئینہ کرتا ہے, آئینہ اچھائیاں بھی بتاتا ہے, حسن بھی بتاتا ہے. تمہاری آنکھیں اچھی ہیں, تمہارے رخسار اچھے ہیں, تمہاری ناک اچھی ہے, لیکن چہرے پر ایک زخم ہے تو آئینہ کہتا اس کے ساتھ یہ زخم بھی ہے, اس کو دور کر لو. آئینے کی مثال دیا پیغمبر اسلام نے اس لیے کہ آئینہ حسن بھی بتاتا ہے عیب کے ساتھ ساتھ. اور دوسرا کام جو آئینہ کرتا ہے وہ یہ کہ آئینہ جس کو بھی عیب بتاتا ہے اس کے سامنے بتاتا ہے, اس کے پیچھے نہیں بتاتا. جو آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا صرف اس کو اس کا عیب بتا دے گا, وہ ہٹ جائے, کوئی دوسرا انسان آئے آئینے کے سامنے کھڑا ہو, آئینے کے اندر کم از کم اتنا تو شعور ہے کہ آئینہ غیبت کو حرام سمجھتا ہے, یہ انسان کو کیا ہو گیا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جو آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے صرف اسی کو بتائے گا تیرے اندر یہ عیب ہے, جو دوسرا آ جاتا آئینے کے سامنے, آئینہ اس کی شکایت نہیں کرتا, اس کی غیبت نہیں کرتا, اسی کو آئینہ عیب بتاتا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. آئینہ جتنا عیب ہے اتنا ہی بتاتا ہے, عیب کو بڑا نہیں کرتا. خطا اگر کسی سے سرزد ہو جائے تو اس کو اتنا ایک افسانہ تو بناتا نہیں آئے، جتنا عیب ہے اتنا ہی بتاتا ہے. ہمارے یہاں جو عادت ہے وہ یہ کہ ہم عیب کو پہلے جملے میں بدلتے ہیں، اور جملہ جو ہے وہ ایک افسانہ واقعے میں بدل جاتا ہے، واقعہ افسانے میں بدل جاتا ہے، اور پہنچتے پہنچتے دوسرے شہروں تک وہ افسانہ کتاب کی صورت اختیار کر لیتا، کتاب کی صورت اختیار کر. تو آئینہ جتنا عیب ہے اتنا ہی بتاتا ہے، اور عیب کو بڑا نہیں کرتا. ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اتنا ہی عیب بتائے جتنا دوسرے کے پاس ہے، اسے بڑا نہ کرے. آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ انسان کو عیب بتاتا، پوری توجہ چاہتا ہوں میرا عزیز، ایک منزل تک ہم پہنچیں گے. آئینہ عیب بتاتا ہے، لیکن آئینہ چیختا نہیں، چلاتا نہیں. عیب بتاتا ہے تو آہستہ سے بتاتا ہے. اگر مومنین بھی ایک دوسرے مومنین کے اندر عیب کو دیکھیں، اگر آہستہ سے کہیں تو کبھی وہ ناراض نہیں ہوں گے. جہاں چیخنے اور چلانے کی بات آتی ہے، در و دیوار کو سنانے کی بات آتی ہے، ایک حیوان بھی برداشت نہیں کرتا، ایک مومن کہاں برداشت کر لے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آئینہ آہستہ سے بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر عیب کیا ہے. چوتھی خصوصیت بھی بتا دوں، آئینہ کسی کے ساتھ امتیاز نہیں برتتا، تبعیض کا خائل نہیں ہے، پارشیلٹی کا خائل نہیں ہے. کوئی غریب آ جائے تو عیب بتا دے، امیر آ جائے تو چھوڑ دے، عہدیدار آ جائے تو چھوڑ دے، اور عہدیدار نہ آئے تو نہ بتائے، بتا دے اس کو عیب. آئینہ چھوٹا بڑا نہیں دیکھتا، امیر و فقیر نہیں دیکھتا، طاقت و کمزور نہیں دیکھتا، آئینہ صرف عیب دیکھتا ہے. اگر معاشرے میں انصاف کو باقی رکھنا ہے، صرف عیب دیکھو، عیب کے پیچھے موجود عہدے کو مت دیکھو. جس قوم میں امتیازات شامل ہو جاتے، اس قوم میں عیبوں کی قباحت ختم ہو جاتی ہے، برائی کی قباحت ختم ہو جاتی ہے. بڑے نے انجام دیا ہے تو آنکھیں بند کر لو، چھوٹے نے انجام دیا ہے تو بتا دو، اس کو اچھال دو. کمزور ہے اچھال دو، طاقتور ہے دبا دو. یہاں عدل و انصاف کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. آئینہ کہتا ہے تبعیض کے قائل نہ ہونا. اگر معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو تبعیض کو اپنے ذہنوں سے ہٹا دو. آئینہ کیا کرتا ہے؟ آہستہ بولتا ہے اور کسی اور کا خیال نہیں کرتا، تبعیض کا خیال نہیں کرتا. آئینہ عیب کو ایک مرتبہ بیان کرتا ہے، عیب کے ختم ہو جانے کے بعد پھر آئینہ گزشتہ عیبوں کو دہراتا نہیں ہے. اگر زخم تھا چہرے پر، آپ نے اس کو اچھا کر لیا، دوسرے دن آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے، آئینہ کبھی یاد نہیں دلاتا کل آپ کے پیشانی پہ چہرے پہ زخم تھا، آئینہ بھول جاتا ہے. لوگوں میں جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ دوسروں کے پرانے عیبوں کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. آئینے سے سبق لی جاؤ، لے لو کہ پرانے عیبوں کو اچھالنے کا نام معاشرہ نہیں ہے، پرانے عیبوں کو بھلا دینے کا نام معاشرہ ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک مشکل مرحلہ ہے، گزشتہ عیبوں کو یاد مت دلاؤ، اس لیے کہ اللہ اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے کہ میں گزشتہ عیبوں پر پردے ڈال دیتا ہوں. معلوم ہے خدا کیوں کریم ہے؟ اس لیے کریم ہے کہ وہ عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. میرے اندر کون سے عیب ہیں آپ کو نہیں پتا ہے، آپ کے اندر کیا عیب ہے مجھے نہیں پتا ہے. اگر پیشانی پہ عیب لکھے جاتے تو کیا ہوتا؟ جی پیشانی پر اگر عیوب لکھے جاتے تو کیا ہوتا؟ پروردگار عالم نے کریم ہے، پروردگار عیبوں کو، عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو عیبوں کو، خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. حتیٰ قرآن مجید میں آئے کریمہ ہے کہ پروردگار خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. توبہ اور استغفار کے بعد پروردگار خطاؤں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اتنا کریم پروردگار ہے. تو ہمیں بھی حکم یہی ہے کہ کسی کے عیبوں کو، گزشتہ عیبوں کو تم اچھالو نہیں. تم وہ کرتے تھے، ہمیں حکم نہیں ہے کہ کہنے کے لیے کہ تم کیا کرتے تھے، اب دیکھو کہ کیا کرتے ہیں ہم. ان کے لیے بھی یہی کہتے ہیں، بعض لوگ اصحاب کی فضیلتوں میں اشعار کہتے ہیں، روایتیں کہتے ہیں، ہم لوگ ان سے یہی سوال کرتے ہیں وہ کیا تھے، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، بعدس پیغمبر وہ کیا رہے، وہ کیا تھے. تھے پہ کبھی ہم گفتگو نہیں کریں گے، اچھے تھے لیکن اب کیا ہیں، آیا انہوں نے اپنی اچھائی کو باقی رکھا کہ نہیں رکھا، اور برائی سے انہوں نے توبہ کی کہ نہیں توبہ کی. یہ مرحلہ جو یہاں پر آ کے پہنچ جاتا ہے تو یہاں پر انسان کے لیے حکم ہے کہ وہ پرانے عیبوں کو نہ اچھالے. جس طرح ایک آئینے سے انسان سبق لے, پیغمبر اسلام نے فرمایا المؤمنو مرآۃ المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. کئی خصوصیات ہیں آئینے کے, اور بھی کئی خصوصیات ہیں, آپ بھی خود سوچ سکتے ہیں آئینے کی خصوصیات کیا ہیں. آئینہ آہستہ بولتا ہے, آئینہ سامنے بولتا ہے, آئینہ غیبت نہیں کرتا, آئینہ جھوٹ نہیں بولتا, آئینہ تہمت نہیں لگاتا. یہ ساری چیزیں صحیح ہیں, ایک شرط پر آئینہ عیبوں کو بتا سکتا ہے. وہ شرط کی طرف توجہ کیجئے گا. ہم ہمیشہ ایک رخ کو دیکھتے ہیں, دوسرے رخ کو بھول جاتے ہیں. آئینہ اس شرط پر ہمارے چہرے کے عیبوں کو دکھا سکتا ہے, خود آئینے پر کوئی غبار نہ ہو, خود آئینے پر کوئی پردہ نہ ہو, آئینے پر کوئی کرٹن نہ ہو, خود آئینے پر غبار ہو تو دوسروں کے چہرے کو نہیں دکھا سکتا, دوسروں کے عیبوں کو نہیں دکھا سکتا. مومن مومن کا آئینہ ہے, وہ دوسروں کے عیبوں کو بتائے اور عیبوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب خود مومن کا دل آئینے جیسا ہو, اس پہ کوئی غبار نہ ہو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کب بتا سکتا آئینہ اپنے دوسروں کے چہرے کو؟ جب اس کے اوپر کچھ غبار نہ ہو. مومن دوسرے مومن کو نصیحت کر سکتا ہے, کب نصیحت کر سکتا ہے؟ جب وہ خود آئینے جیسا ہو. اپنا کردار آئینہ کر لو. اپنے کردار کو اگر آئینہ کر لو گے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, خود تمہارے کردار کو دیکھ کر لوگ اپنے عیبوں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس لیے خدا نے کہا ولا تلمزوا انفسکم, دوسروں کے عیبوں کو ڈھونڈو نہیں, تلاش مت کرو. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, بس جملہ سن لیجئے گا اگر پہنچ جائے آپ کی سماعتوں تک, کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, صاحبان فکر ہوتے ہیں, صاحبان عقل ہوتے ہیں, وہ نظریات کی گفتگو کرتے ہیں. جو دوسرے درجے کے لوگ ہوتے ہیں, وہ حادثات کی گفتگو کرتے ہیں. جو لوگ حد سے گر جاتے ہیں, وہ انڈیویجل ذاتیات پر گفتگو کرتے ہیں. جو آدمی کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے, کتنا کما رہا ہے, کتنا خرچ کر رہا ہے, جو ان ذاتیات پر گفتگو کرتے ہیں, ان کی عقل حد سے گر جاتی ہے. اگر عقل کو بڑھانا چاہو تو حادثات پر گفتگو کرو, اور بڑھانا چاہو تو نظریات پر گفتگو کرو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. نظریات پر گفتگو کریں گے, ذاتیات میں. پروردگار عالم نے کہا مومنین کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے, وہ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتے, ایک دوسرے کے عیبوں کو تجسس نہیں کرتے. ولا تنابزوا بالالقاب, ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہیں پکارتے. ماں باپ نے محنت کر کے ڈھونڈ ڈانڈ کے ایک نام رکھا ہے, ہم لوگ اس نام کو بھی بگاڑ دیتے ہیں. اور آج کل جو چکر چلا ہوا ہے, کیا نام رکھتے ہیں لوگ, دوست مل کر ایک نام, اس کو ٹیڑھا نام رکھ دیتے ہیں, اسے ٹیڑھے نام سے اسے پکارتے ہیں. قرآن کہتا ہے لا تنابزوا بالالقاب, نہ کفر کے ناموں سے انہیں یاد کرو, نہ ان کے سیدھے سادے ناموں کو بگاڑ دو. ولا تنابزوا بالالقاب, نام ہم نے رکھ دیا بچے کا علی, اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت نام ہے کہ ہم نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا حسن؟ اگر نام علی و حسن رکھ دیا ہے, حسین رکھ دیا ہے, ان ناموں سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نام دنیا میں نہیں ہے. ہے کوئی نام اس دنیا سے بڑھ کر؟ اس نام کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرو, جو نام ہے وہی اسی نام سے پکارو. اس لیے یہ نام وہ ہیں جو ذکر بھی ہیں, اور ہمیں یہ نام ہمارے اماموں کی یاد بھی دلاتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے ناموں کے ساتھ رکھ دیجیے, تاکہ بچوں کا نام لے کر پکاریں تو ہمیں وہ نام بھی یاد آ جائے جو نام ہمارے رہبر کا نام ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. خوبصورت جملہ کہا ہمارے استاد نے, جس طرح ہمارے رہبروں کے نام ہیں, دوسرے مذہب کے رہبروں کی ویسے نام بھی نہیں ہے. جب نام میں مقابلہ نہیں ہو سکتا تو صفات میں کیا مقابلہ ہو سکتا؟ نام بھی نہیں, اتنے خوبصورت نام, علی و حسن و حسین و جعفر و باقر و صادق, اتنے خوبصورت نام ہیں, دوسرے مذاہب میں ان رہبروں کے ویسے نام بھی نہیں ہیں. نام میں بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا تو چیر اسد میں صفات میں کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے شہزادہ گلریز نے کہا علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا، اس لبوں پر وہ نام آ جائے پھر دوسرا کوئی نام جچتا نہیں، یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا ہمیشہ ورد زباں ہو علی کا نام اقبال، ہمیشہ ورد زباں ہو علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اتنا خوبصورت نام ہے، اتنا خوبصورت نام ہے، اس نام سے کائنات میں حسن پھیلا ہے، اس نام سے کائنات میں حسن پھیلا ہے۔ یہ نام کائنات سے ہٹا لیا جائے تو کائنات میں کوئی حسن نہ ہو، اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا لو کانا للعقل جسمن لکانا علی۔ دنیا میں کتنے صاحبان کتنے عقل کتنے ہیں، کتنی سوچ اور فکر اچھی دنیا میں آپ کو ملے گی۔ فرماتے پیغمبر اسلام کہ لو کانا للعقل جسمن لکانا علی، اگر عقل کا پیکر ہوتا تو اس پیکر کا نام ہوتا علی، عقل کا اگر کوئی پیکر ہوتا تو اس پیکر کا نام ہوتا علی۔ کتنا خوبصورت نام ہے۔ پیغمبر اسلام مفات الجنہ کے حاشیے میں موجود ہے، پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ سے ایک مرتبہ مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ میری مغفرت کی دعا کیجئے گا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا علی تمہارا نام لے کر لوگ بخشے جاتے ہیں، تمہیں مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصرار بڑا دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ تمہارا عہدہ تمہارا مقام جتنا بھی بلند ہو جائے تم مغفرت و استغفار سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ دنیا والوں کو سبق دیا مولا کائنات نے سوال کر کے کہ یا رسول اللہ میری مغفرت کی دعا کیجئے، تو پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بارگاہ پروردگار میں اللہم اغفر علیاً بحق علی، پیغمبر اسلام نے فرمایا پروردگار علی کو بخش دے تجھے علی کا واسطہ۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا اور میرا نام واسطے کے طور پہ آپ نے استعمال کیا، پیغمبر اسلام نے فرمایا علی ہر دعا میں وسیلے کی ضرورت ہے، ہر دعا میں وسیلے کی ضرورت ہے، تیرے مغفرت کی دعا کے لیے میں نے وسیلہ ڈھونڈا، کبھی مشرق کی طرف دیکھا، کبھی مغرب کی طرف دیکھا، کبھی شمال کی طرف دیکھا، کبھی جنوب کی طرف دیکھا، تیرے نام سے بہتر مجھے کوئی نام نظر نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تیرے نام سے بہتر کوئی نام نظر نہیں آیا، زمین پر اللہ کو پیغمبر اسلام کو وسیلہ ملا تو علی کے نام کا۔ چلیے آسمانوں پر دیکھیں، شب معراج جب پیغمبر اسلام پہنچے قاب قوسین او ادنا اس مقام پر، تو پروردگار نے پیغمبر اسلام سے علی کے لہجے میں گفتگو کی۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا پروردگار اس مقام پر علی کا لہجہ، عرش معلی پر علی کا لہجہ، تو آواز قدرت آئی اے رسول اس عالم میں جو تنہائی کا عالم ہے، غربت کا عالم ہے، کوئی مونس و ہمدم تیرے ساتھ ہو تو اچھا ہے، میں نے تیرے دل میں دیکھا کہ کون ہے جس کے لہجے کو میں استعمال کروں تاکہ تیری تنہائی کو دور کر سکے، تیری غربت کو دور کر سکے، میں نے زمین و آسمان پر نظر دوڑائی تو سوائے علی کے کسی اور کو نہ پایا جو تیرے دل سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ زمین پر دعاؤں میں جو نام وسیلہ قرار پاتا ہے، آسمانوں پہ جو نام لہجے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ہم اسی کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، وہی ہمارا امام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ وہی ہمارا امام ہے، لہجے میں علی کے لہجے میں پروردگار عالم نے گفتگو کی۔ یہ نام خوبصورت نام ہے، یہ نام حسین نام ہے، اہل بیت کے نام حسین نام ہے، اپنے بچوں کو یہ نام رکھیں اور انہی ناموں سے پکاریں، مکمل نام لے کر پکاریں تاکہ نام کا اثر بچے کی زندگی پر ہو جائے۔ مکمل نام لے کر پکاریں تاکہ بچے نام ان شخصیتوں کا اثر بچوں پر بھی ہو جائے. تو قرآن نے کہا لا تنابزو بالالقاب, غلط ناموں سے اپنے بچوں کو ایک دوسرے کو آواز نہ دو, اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ممکن ہے کہ ان کے نام بدل جائیں اور ممکن ہے وہ ناراض ہو جائیں. جو رشتہ پروردگار عالم نے قائم کیا, معافی چاہتا ہوں, وہ رشتہ ہے مؤمنانہ رشتہ. تو اسی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کل کی مجلس ہم نے کہا, اشارہ کیا, صبر کی ضرورت ہے, عفو بخشش کی ضرورت ہے, توازوں کی ضرورت ہے, سخاوت کی ضرورت ہے. وہیں پر جو پروردگار عالم نے امام نے ارشاد فرمایا ایک اور چیز کی ضرورت ہے اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے, وہ ہے ونصح, یعنی نصیحت, ایک دوسرے کو نصیحت کرو, اس لیے کہ نصیحت کرنا عیب نہیں ہے. جب تک نصیحت کے دائرے میں معاشرے کو نہیں لاؤ گے, جب تک ایک دوسرے کی نصیحت کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی, اس وقت تک ایک معاشرہ مؤمنانہ معاشرہ نہیں بن سکتا. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب تک تلقین کا مسئلہ معاشرے میں نہیں آتا, جب تک حق اور صبر کی تلقین کرنے کی کوشش لوگ نہیں کرتے, اس وقت تک ایک معاشرہ مؤمنانہ معاشرہ نہیں بنتا. تو امام نے اشارہ کیا نصیحت کریں اس وقت جب اپنے کردار کو پاک کر لیں, اور اگر کوئی نصیحت کرے تو اتنا ہمارے اندر ظرف موجود ہو کہ ان کی نصیحت کو قبول کرنے کی کوشش کریں. ونوس نصیحت, اور آخری مرحلہ جس کی طرف امام نے اشارہ کیا وشفق, کہ ایک دوسرے کے درمیان مہربانی قائم رہے, مومن رحیم رہے دنیا میں, اس طرح زندگی گزارے لوگ اس کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کریں, لوگ اس سے گفتگو کرنے کو پسند کریں, لوگ اس کے بزم میں آنے کو چاہیں. مومن المومن یعلف و یولف, مومن چاہتا بھی ہے اور چہیتا بھی ہوتا ہے, وہ دوسروں کو بھی چاہتا ہے, دوسرے بھی اسے چاہتے ہیں. وہ مہربانی اس کی صفت ہے, اس کے اندر پائی جاتی ہے. لوگ آتے ہیں اس کے بزم میں بیٹھنے کو پسند کریں مومنین, اس چہرے پر مسکراہٹ ہو, زبان پر اچھی بول. اس لیے امام نے اشارہ کیا مومن مہربان ہوتا ہے, جس کی طرف مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اشارہ کیا خالط الناس مخالطتن ان عشتم حنوا الیکم وان متم بقوا علیکم. لوگوں کے درمیان ایسے رہو کہ زندہ رہو تو لوگ ملنے کی تمنا کریں, مر جاؤ تو لوگ آنسو بہا لیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کہ زندہ رہے تو لوگ ملنے کی تمنا کریں, ڈھونڈیں, تلاش کریں, اس کے بزم بیٹھنے کی کوشش کریں. جب تک رابطہ نہ ہو, آنا جانا نہ ہو, مہربانی نہ ہو, رحمت والا رشتہ نہ ہو, تو سوسائٹی میں اور معاشرے میں محبت بھی پیدا نہیں ہوتی. تو یہ تین مرحلے مکمل ہوئے, اللہ سے ہمارا رابطہ, نفس سے ہمارا رابطہ, مؤمنین کے درمیان ہمارا رابطہ, چوتھا مرحلہ دنیا سے ہمارا رابطہ. ایک حدیث مکمل ہو جائے, اور یہ ہماری شاید یہاں کے سینٹر کے آخری مجلس ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ذمہ داران کا اور اس مرکز کا اور مولانا ستا زیدی صاحب کا اور تمام ذمہ داروں کا کہ انہوں نے اس طالب علم کو یاد کیا اور ہم آ گئے ہیں. اگر ہمارے خطابت میں, جملات میں, نصیحتوں میں کوئی خطا, کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو انشاءاللہ آپ لوگ بزرگوار ہیں, ہم سب مل کر ہمیں معاف کر دیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. میں آپ سے خوش ہوں, اس لیے کہ آپ سن رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو یہ چوتھا رابطہ ہے, وہ دنیا سے ہمارے رابطے کو ہم مضبوط کریں. صرف میں اشارہ کروں گا اور حدیث کو ہم اول سے آخر تک ایک مرتبہ دہرا دیں تاکہ حدیث ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہے. بعنوان حدیث سے زندگی, بعنوان حدیث سے زندگی, چھٹے امام کی طرف سے صاحبان ایمان کی خدمت میں ایک عظیم تحفہ کہ وہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہے, کہ کس طرح میں دنیا سے اپنے رابطے کو مضبوط کروں. امام فرماتے ہیں پہلی چیز الرضا بالدون. دنیا میں اگر دنیا سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو جو لوگ تم سے نچلے طبقے میں ہیں, دنیاوی اعتبار سے ان کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ. جہاں بات آخرت کی آئی تو سر اٹھا کر دیکھو، بات دنیا کی آئے تو سر جھکا کر دیکھو. یہ اصول ہے جو اسلام نے بتایا ہے. بات آخرت کی نمازوں کی ہو تو سر اٹھا کر دیکھو کہ تم سے زیادہ نماز پڑھنے والے کون ہیں. اس لیے کہ سر اٹھا کر دیکھنے میں غرور پیدا نہیں ہوتا. دنیا کے مسئلے میں سر جھکا کر دیکھو کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہے. اس لیے کہ سر جھکا کر دیکھنے سے انسان کے اندر قناعت پیدا ہوتی ہے. جہاں قناعت کی نعمت انسان کے دل میں داخل ہو جائے وہ انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے. اس لیے کہ حرص ایک ایسی بری صفت ہے جو انسان کو مجبور بنا دیتی ہے. زیادہ کی خواہش انسان کو مجبور بنا دیتی. قرآن مجید میں صرف ایک ہی مقام پر حرص کی اجازت ہے، پتا ہے وہ کون سا مقام ہے؟ زیادہ کی خواہش، زیادہ کی دعا. کلیو دے رہا ہوں میں آپ کو نیکی. اور ایک آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں، علم. ماشاءاللہ، رب زدنی علما. ایک ہی مقام ہے جہاں پر آنے کے بعد نیکی بھی صحیح ہے، علم کے دریا میں درد ذیل میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پروردگار عالم نے کہا کہ وہ رب زدنی علما، پروردگار کہہ رہا پیغمبر اسلام سے، ولا سوف یعطیک ربک فترضی، میں ہر چیز تمہیں عطا کر دوں گا، اتنی چیزیں تمہیں عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. عطا کرنے والا نہیں کر رہا میں راضی ہو جاؤں گا، پیغمبر اسلام سے کہہ رہا پروردگار کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ولا سوف یعطیک ربک فترضی، تم راضی ہو جاؤ گے. لیکن جہاں مقام علم آیا، پروردگار عالم نے کہا قل رب زدنی علم. اے رسول تم بھی کہو کہ پروردگار میرے علم کو بڑھا دے. جو دین اسلام کی ابتدا ہو رہی ہے اقرا سے اور انتہا ہو رہی ہے اسما و افہم پر، اور درمیان میں علم کی دعائیں کی جا رہی ہیں، اس اسلام کے ماننے والے کبھی علم سے دور نہیں ہوتے. جہاں بس کہنا چاہیے وہاں بس کہو، جہاں نہیں کہنا چاہیے وہاں نہ کہو. اسلام کہتا ہے دسترخوان پر بیٹھو تو کہو بس. مشکل ہو جائے گی گفتگو. بہت کما لیا، بہت گھوم لیا، کہو ایک مرتبہ بس. اسلام کہتا ہے ایسے مقامات پر کہو بس، لیکن جہاں علم کی بات آئے مت کہو بس. اس لیے کہ جتنا علم حاصل کرتے چلے جاؤ گے اتنے ہی اہل بیت سے تمہاری قربت ہوتی چلی جائے. وہ علم کے پیکر ہے، جتنا علم حاصل کرو گے اتنے ہی بلند ہوتے چلے جاؤ گے. جتنے بلند ہوتے چلے جاؤ گے اہل بیت کا مقام بھی تمہیں سمجھ میں آنے لگے گا. اگر پوچھنا چاہتے ہو تو میسم تمار سے پوچھو بلندی پر اہل بیت انہیں کیا نظر آ رہے تھے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بلندی پر پہنچنے کے بعد وہ کمال کو دیکھنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. حالانکہ ان کی بلندی کتنی ہے کوئی پہنچ نہیں سکتا، کوئی جان نہیں سکتا. میں ہمیشہ یہی جملہ کہتا ہوں، وہ کتنے بلند ہیں خود بلندی کو بھی کیا پتا ہے کہ وہ کتنے بلند ہیں. بلندی کو بھی پتا نہیں کہ وہ کتنے بلند ہیں. لیکن ہم اگر ان سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو واحد راستہ ہے علم. علم میں حرص کی اجازت ہے، علم میں حرص کی اجازت ہے. ممدوح حرص جسے کہتے ہیں، مضموم حرص نہیں، ممدوح. لیکن جہاں دنیاوی مسئلہ آئے گا وہاں پر حرص سے منع کیا گیا ہے. وہاں جس صفت کی طرف اشارہ کیا امام نے وہ صفت ہے قناعت. القناعت مال لا ينفد، قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. قناعت امیروں کی دولت کو باقی رکھتی ہے اور فقیروں کی عزت کو باقی رکھتی ہے. قناعت امیروں کی دولت کو باقی رکھتی ہے اور فقیروں کی عزت کو باقی رکھتی ہے. جو اس کے دائرے میں آ جاتا ہے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. تو امام نے اشارہ فرمایا اگر دنیا سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو قناعت کے دائرے میں لے آؤ اپنے آپ کو، حرص سے دور کرو. محمد بن اشعث سے پوچھا گیا، جو کہتے ہیں تاریخ کا سب سے بڑا حریص، ایک نام ہے محمد بن اشعث، تاریخ کا سب سے بڑا حریص. وہ کیوں اس کا نام لقب مشہور ہو گیا کہ وہ سب سے بڑا حریص ہے؟ وہ لقب اس لیے مشہور ہو گیا کہ اس نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پرندے آسمان پر اڑ رہے تھے تو پرندوں کے نیچے یہ کپڑا لیے دوڑ رہا تھا. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے کہ تم پرندوں کے نیچے کپڑا لیے کیوں دوڑ رہے ہو؟ تو محمد بن اشعث نے کہا اگر کوئی پرندہ انڈا دے تو نیچے نہ گرے. کوئی پرندہ انڈا دے تو نیچے نہ گرے, وہ میرے کپڑے میں آگے گرے تاکہ اس انڈے سے میں فائدہ اٹھا سکوں. کہتے ہیں محمد بن اشرس کو تاریخ کا سب سے بڑا حریص ہے. خود اس سے پوچھا گیا کہ کیا تجھ سے بھی بڑا کوئی حریص گزرا ہے, تو نے دیکھا ہے تجھ سے بھی بڑا کوئی حریص اس دنیا میں ہے؟ محمد بن اشرس نے کہا میرا دوست مجھ سے بھی بڑا حریص نکلا. کہا وہ کیسے؟ کہا میں ایک مرتبہ کپڑا لیے جا رہا تھا پرندوں کے نیچے, کوئی انڈا گرے تو میں اٹھا کے لے آؤں, تو میں رات جب گھر آیا تو میرے دوست میرا گھر آیا دقل باب کرنے لگا. جب میں نے دروازہ کھولا تو پوچھا میرے دوست سے کیا کام ہے, کیا حکم ہے بتائیے. تو وہ میرے دوست نے کہا اے محمد بن اشرس تم نے جو انڈے وہاں سے لائے اس میں سے ایک مجھے دے دو. محمد بن اشرس نے کہا مجھ سے بھی زیادہ حریص وہ نکلا جو تصور میں بھیک مانگ رہا تھا. سلوات پڑھیے محمد والے. جو تم انڈے لے آؤ وہاں سے اس میں سے ایک مجھے دے دو. انسان کو حرص وہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ انسان خیالات میں بھی مانگنے لگے گا, تصورات میں بھی مانگنے لگے گا. اسلام کہتا ہے, امام فرماتے ہیں اگر دنیا سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہتے ہو, الرضا بالدون, سر جھکا کر دیکھو دنیاوی امور میں, جو تم سے لوگ نیچے ہیں ان کو دیکھ کر راضی ہو جاؤ. لیکن آخرت کا مسئلہ آئے تو اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھو. میں نماز پڑھ رہا ہوں پنجگانہ تو فخر نہ کرو, ان لوگوں کو دیکھو جو مستحب بھی نماز پڑھتے ہیں. اس سے انسان کے اندر غرور پیدا نہیں ہوتا. کچھ اصول ہیں, جس اصول کی طرف رعایت کریں گے تو ہماری زندگی اور ہمارا معاشرہ حسین معاشرہ ہو جائے گا. اسلام کا ایک اصول یہ ہے کہ دنیاوی امور میں اپنے خود سے پست لوگوں کی طرف دیکھو. شیخ سعدی کہتے ہیں جب میں گھوم رہا تھا دنیا, شیخ سعدی جو ایک مشہور شاعر ہیں پرشین شاعر ایران کے, ان کا کام یہ تھا کہ ساری دنیا کو گھومتے تھے, جاتے تھے حالات کو دیکھتے تھے شعر لکھتے تھے, حالات کو دیکھتے تھے شعر لکھتے تھے. اس لیے کہتے ہیں کہ سعدی اور حافظ دو مشہور شاعر ہیں ایران کے, دونوں میں فرق یہ ہے کہ حافظ ایک ہی شہر میں رہ گئے تو ان کے پاس سوائے ساغروں میناؤں شرابوں میں کے اور کوئی الفاظ ہی نہیں ملے. شیخ سعدی نے ساری دنیا کی سیر کی اور ان کے پاس اتحاد ہو اتفاق ہو یہ گانے گا تو ایسے الفاظ شامل ہو گئے جس الفاظ کے ذریعے سے وہ اپنی شاعری کو وسیع کرتا ہے. جی علامہ اقبال میں اور دوسرے شعرا میں فرق یہی ہے کہ دوسرے شعرا ایک شہر میں زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے گئے, وہ جب بھی شعر کہتے تھے شراب میخانہ میخانے کا دروازہ کھول دو میں باہر کھڑا ہوں, ایک طرف میخانہ ہے ایک طرف وہ ہے کدھر جاؤں, اسی میں گھر گئے اور ان کی زندگی ختم ہو گئی. لیکن علامہ اقبال کی فکر ساری دنیا میں آج گھوم رہی ہے, اس لیے کہ ساری دنیا کی سیر کر کے انہوں نے حالات کو دیکھ کر شعر لکھے, حالات کو دیکھ کر شعر لکھے. قیرہ نہ کر سکی مجھے جلوے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کہ فرنگ اور افرنگ اور انگریز کی تہذیب بھی جنہیں تعجب میں نہ ڈالے, اور وہ اپنے مذہب کو بچا کر ساری دنیا کی سیر کرنے کے بعد جب کوئی شعر کہتے ہیں اس شعر میں لطف بھی پایا جاتا ہے. شیخ سعدی بھی مشہور اس بات سے ہیں کہ آپ نے مشہور شعر سنا ہوگا شیخ سعدی کا, اقوام متحدہ میں بھی شاید اس شعر کو پڑھا جاتا ہے بار بار, کہ بنی آدم آزائے ایک دیگرن کہ در آفرینش ز ایک گوہرن, چوزوی بے درد آورد روزگار دیگر عزوہارا نمانت قرار. کہ سارے انسان ایک پیکر کی طرح ہیں, اگر پیکر میں کسی ایک عزو میں کوئی زخم لگ جاتا ہے تو دوسرے اعضاء بدن کے انہیں نیند نہیں آتی ہے. تو سارے انسان بھی ایک پیکر کی طرح ہیں, کسی ایک انسان پر ظلم ہوتا ہے تو سارے بدن کو نیند نہیں آنی چاہیے. اگر نیند آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو پیکر کا حصہ نہیں سمجھتے. اگر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے تو ہمارے بدن کو نیند نہیں آنی چاہیے, بحرین میں ظلم ہو رہا ہے ہمارے بدن کو نیند نہیں آنی چاہیے, پریشان ہو جانا چاہیے. پریشانی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے پیکر کا حصہ سمجھتے نہیں. تو عضوی بے درد آورد روزگار دیگر عضو ہارا نمانت قرار, انہیں قرار نہیں ہونا چاہیے. تو شیخ سعدی کہتے ہیں میرے پاس جوتے نہیں تھے کہ میں سفر کر سکوں, لیکن میں پریشان تھا روتا چلا جا رہا تھا بارگاہ پروردگار میں, میں اتنا سفر کر رہا ہوں پیدل, پروردگار کیا اس شاعر کو جوتے بھی نصیب نہیں چپل بھی نصیب نہیں. شیخ سعدی کہتے ہیں اپنے مثنوی میں میں ڈھونڈتا روتا چلا جا رہا تھا بارگاہ پروردگار میں, تو میں ایک مسجد کے قریب پہنچا وقت نماز, مسجد میں داخل ہونا چاہتا تھا نماز ادا کرنے کے لیے, مسجد کے دروازے پر میں نے دیکھا کہ ایک فقیر بھیک مانگ رہا تھا جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے. جب میں مسجد میں داخل ہوا تو دو رکعت نماز میں نے اس لیے پڑھی کہ پروردگار میں جوتے نہ ہونے کی بنا پر رو رہا تھا تو میں دیکھ رہا ہوں تو اس کے پیر ہی نہیں ہے جو مسجد کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے. تو پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پیر دیے, میرے عزیزو، نعمتوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب نعمت چھننے لگتی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے نعمت کے چھن جانے سے پہلے نعمتوں کی قدر کرنا سیکھ لو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اگر دنیا سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو قناعت کے دائرے میں لے آؤ، سر جھکا کر دوسروں کو دیکھو تاکہ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق بن جائے۔ الرضا بدون، راضی ہو جاؤ نیچے دیکھ کر، پہلا ذریعہ، اور دوسرا ذریعہ الایثار بالموجود، جو تمہارے پاس ہے۔ کل کی مجلس میں نے اشارہ کیا، میں دہراؤں گا نہیں، جو تمہارے پاس ہے، جو جتنا تمہارے پاس ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرنا سیکھو۔ وہ ترک طلب المفقود، جس تک تمہارے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے وہاں تک کوشش نہ کرو پہنچنے کی، اس لیے کہ رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک رزق وہ ہے جسے تم ڈھونڈتے ہو، ایک رزق وہ ہے جو تمہیں ڈھونڈتا ہے۔ جس رزق تم ڈھونڈ رہے ہو اس تک تم پہنچو یا نہ پہنچو اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، ایک رزق ہے جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے وہ تم تک ضرور پہنچ کے رہے گا۔ وہ ترک طلب المفقود، جو تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے وہاں تک کوشش نہ کرو، اس لیے کہ تمہاری زندگی، تمہاری حیات مختصر ہے، اس زندگی کا سفر طویل ہے، وہ پہنچ نہیں سکتا انسان، اور اسی کوشش میں انسان کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اپنی زندگی برباد کر دے۔ وہ بغض الکثرہ، اور کثرت کی خواہش میں اپنی زندگی نہ گزارو، اس لیے کہ کثرت کی خواہش میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے تو آہستہ آہستہ زندگی ختم ہو جائے گی، وہ کثرت تمہیں ملنے والی نہیں ہے۔ دنیا رکھی گئی ہے، دنیا کی بنیاد نقصان پر، کمال پر نہیں۔ جنت میں کیا ملتا ہے سوچ کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے، وہاں کیا ملے گا، کبھی خوش بھی ہو جاتا ہے کبھی پریشان، وہاں کیا ملتا ہے، یقین ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے لیکن مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جنت میں کیا ملے گا سب کو پتا ہے نا، لیکن پھر بھی مرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ زندگی سے انسان بہت دوستی رکھتا، بہت پسند کرتا اپنی زندگی، مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا ملے گا کثرت جنت میں، حوریں ملیں گی، نہریں، باغات، انسان سوچتا ہے کیا ملے گا اگر سوچے گا، سوچنا چاہیے لیکن کیا ملے گا اگر سوچے گا، اس دنیا میں سکون ملنے والا نہیں ہے۔ دنیا نقصان کی بنیاد ہے، دنیا بنیاد دنیا کی نقصان ہے، کمال نہیں ہے، نقص ہے، عیب ہے، یا ہر چیز جو چیز بھی دیکھو وہاں عیب پایا جاتا ہے، کہیں کمال آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن آخرت کی بنیاد ہے کمال پر، وہاں نقص کوئی نظر نہیں آئے گا، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ دنیا نقصان ہے، دنیا کی بنیاد۔ کیا ملتا ہے جنت میں سوچو گے تو پریشان ہو جائے گے۔ استاد کہتے ہیں کیا ملتا ہے سوچو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سوچو جنت میں کیا نہیں ہے۔ ہے کوئی چیز ایسی جنت میں نہیں ہے؟ سب جنت میں سب کی چیزیں ہونی چاہیے، ورنہ جنت کا مزہ ہی کیا ہے جی؟ جنت میں کیا نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کچھ اس طرح بھی سوچو کہ جنت میں کیا نہیں ہے، اور ان چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک کر لو، تمہاری زندگی خود جنت بن جائے گی۔ کہ جنت میں کیا نہیں ہے، قرآن مجید کیا ہے، کریمہ اٹھا کر دیکھیے، پروردگار کہتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنت میں جھوٹ نہیں، جنت میں بےہودگی نہیں، جنت میں حسد نہیں ہے، جنت میں جھگڑے نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو حسد و کینہ و جھوٹ و جھگڑے سے پاک کر دو، جنت میں جانا نہیں ہے، گھر خود ہی جنت کا نمونہ بن جائے، گھر خود جنت کا نمونہ بن جائے۔ کیا ملے گا سوچو گے تو پریشان ہو جائے، دیکھو کیا نہیں ہے جی، کیا نہیں ہے۔ موانے کو ہٹانے کی کوشش کرو، جو چیز تم سے بچ جاتی ہے وہ چیز تمہارے لیے حسین ہے، جن گھر ہی خوبصورت بن جائے گا۔ جس گھر میں جھوٹ نہیں ہے وہ گھر ہی جنت کا نمونہ ہے، وہ گھر ہی جنت کا نمونہ ہے۔ جس گھر میں حسد نہیں وہ گھر ہی جنت کا نمونہ ہے، جس معاشرے میں حسد نہیں وہ معاشرہ ہی جنت کا نمونہ ہے۔ دشت کربلا میں، کربلا کی زمین کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے؟ آپ کو معلوم ہے روایتیں ہیں کربلا کی زمین جنت کا ایک ٹکڑا ہے، قیامت کے دن یہ کربلا کی زمین کو اتنا بلند کیا جائے گا جنت کی زمین سے جوڑ دیا جائے گا، جنت کی جو شہداء کربلا کربلا میں دفن ہے ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ قیامت کے دن جنت کربلا کی زمین کو بلند کر کے جنت سے جوڑ دیا جائے گا۔ کربلا کی زمین جنت سے ہٹ کر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس دشت میں نہ جھوٹ نظر آتا ہے، نہ حسد نظر آتا ہے، نہ بے ہودگی ہے، نہ لڑائیاں ہیں، نہ جھگڑے ہیں، 72 حسین پھولوں کا حسین نے ولایت کے دھاگے میں باندھ کر ایک گلدستہ تیار کر دیا, خوبصورت گلدستہ تیار کر دیا. کربلا جنت کا ایک نمونہ بن گیا. تو یہ دنیا کو ہم اگر خوبصورت بنانا چاہتے ہیں کربلا کی پیروی کریں, اپنی دنیا کو اس حسین گلدستے کے قریب لے آئیں, ہماری زندگی بھی گلدستہ ہو جائے گی. یہ نہیں کہ سب کا رنگ ایک تھا, حبیب کی صلاحیت کچھ اور تھی, حور کی صلاحیت ہی کچھ اور تھی, جون کی صلاحیت ہی کچھ اور تھی, لیکن سارے پھولوں کو ایک دھاگے میں باندھ دیا امام نے. اس دھاگے کا نام ہے ولایت, اس دھاگے کا نام ہے امامت. معاشرے میں لوگ الگ الگ نظریات کے ہوتے ہیں, الگ الگ فکروں کے ہوتے ہیں, الگ الگ ان کی عقلیں ہوتی ہیں, وہ سوچتے الگ ہیں, وہ بیان کچھ الگ کرتے ہیں. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی فکر کو قتل کر دیں, اپنی سوچ کو قتل کر دیں, نہیں, سوچ کو باقی رکھیں, لیکن کہیں ایک جگہ ایسی ہو جہاں پر سب لوگ جمع ہو جائیں, اس مقام کا نام ہے مقام ولایت. سارے لوگ آئیں وہاں پر, انانیت کو قربان کر, جہاں بات ولایت کی ہو وہاں انانیت ختم ہو جائے, جہاں بات ولایت کی ہو وہاں نفس قربان ہو جائے. خوبصورت بنا سکتے ہیں ہم اس دنیا کو, جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں اگر ہم لوگ قناعت کے دائرے میں آ جائیں, حرص سے دور ہو جائیں, ترک و طلب المفقود, جہاں تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا وہاں تک پہنچنے کی کوشش نہ کریں, وہ بغض الکثرہ, کثرت کی خواہش نہ کریں, وہ اختیار و زہد, دنیا میں رہیں لیکن دنیا کے نہ ہو جائیں, دنیا میں رہیں دنیا کے نہ ہو جائے, دنیا کو بطور وسیلہ استعمال کریں, دنیا کو بطور ہدف استعمال نہ کریں. دنیا ہدف نہیں ہے, دنیا وسیلہ ہے آخرت تک پہنچنے کے لیے. آخرت ہمارا ہدف ہے, دنیا ہمارا ہدف نہیں ہے, ایک وسیلہ ہے. ایسے دنیا میں زندگی گزارو, یہاں پر کمانے آئے ہو جی, یہاں پر بزنس کے لیے آئے ہو, یہاں پر تجارت کے لیے آؤ. جیسے ہم ملکوں میں بزنس کے لیے جاتے ہیں, دنیا میں پروردگار نے ہم کو بھیجا ہے تجارت کے لیے. یہاں ثواب کماؤ, دنیا میں رہ کر کیا کماؤ, ثواب کماؤ. کیوں؟ آخرت میں ہمیں خرچ کرنا ہے. آخرت کمانے کی جگہ نہیں ہے, آخرت خرچ کرنے کی جگہ ہے. وہاں جس کے پاس ثواب زیادہ ہوں گے حقیقت میں وہی امیر نظر آئے گا, وہ خرچ کرے گا اور جنت میں اس کے درجات کو پروردگار عالم بلند کرتا چلا جائے گا. وہ ترک البغض الکثرہ, وہ اختیار الزہد, وہ معرفت و آفاتہا. امام فرماتے ہیں اگر دنیا سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو دنیا میں جو مشکلات ہیں, کھائیاں ہیں, اس سے آشنا ہو جاؤ کہ کہاں دنیا تمہیں دھوکہ دینے والی ہے. ان موارث سے آشنائی بہت ضروری ہے. جب تک آشنا نہیں ہوتے اس وقت تک نہ تجارت میں کامیاب ہو سکتے ہو اور نہ تم اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہو. معرفت و آفاتہا, دنیا میں آفات اور پریشانیوں سے واقفیت اور معرفت اور آگاہی انسان کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ امام کی حدیث ہے جسے ہم کہتے ہیں حدیث زندگی. ایک زندگی گزارنے کا سلیقہ امام نے بتایا. اپنے رب سے اپنے رابطے کو مضبوط کرو. کس طرح میں مضبوط کروں اپنے رب سے اپنے رابطے کو؟ اس کے حقوق کو ادا کروں, اس کے حدوں کا خیال کروں, مصیبتوں پر صبر کروں, نعمتوں پر شکریہ ادا کروں اور راضی و رضائے قدر الہی رہوں, اور اسی طرح میرے دل کے اندر شوق پیدا ہو, میں اس تک پہنچنے کی کوشش کروں. دوسرا رابطہ میرے نفس سے ہے, کس طرح میں اپنے نفس سے اپنے رابطے کو برقرار رکھ سکوں؟ نفس سے ڈروں اور نفس کے ساتھ جہاد کروں. دیکھوں نفس جہاں پر مجھے برائیوں کی طرف بلا رہا ہے, اس کی خواہشات کو میں باندھ کر رکھوں, اسے فقیر بنا دوں اور طلب صدق اور سچائی کے ساتھ برخورد کروں اور اخلاص کے ساتھ, تاکہ میرا نفس میرے کنٹرول میں رہے, میں نفس کے کنٹرول میں نہ چلا جاؤں. تیسرا, مومنین کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرو. مولا کس طرح مومنین کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرے؟ امام فرماتے ہیں صبر کے ذریعے, عفو کے ذریعے, تواضع کے ذریعے, سخاوت کے ذریعے, دوستی بڑھانے کے ذریعے سے تم اپنے رابطے کو مضبوط کرو, تاکہ آہستہ آہستہ تمہارا معاشرے میں رابطہ مضبوط ہو اور محبت عام ہو جائے. مولا کس طرح اپنے دنیا سے ہم اپنے رابطے کو مضبوط کریں؟ خناد کو اپناؤ, حرص کو چھوڑ دو, شہوتوں سے دور ہو جاؤ, معرفت حاصل کرو مصائب اور پریشانیوں سے, تاکہ تم دنیا سے اپنے رابطے کو مضبوط کر سکو گے. یہ حدیث زندگی ہے جسے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہیں تو بعد میں پوچھ لیجئے گا. یہ حدیث زندگی ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان کے قدم ڈگمگا سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان زوات سے منسلک ہو جائیں جو معصوم ہیں، اپنے دامن ہاتھوں کو ان کے دامن سے مضبوط کر لیں، تھام لیں ان کا دامن، اس لیے کہ وہ بغیر ان کے دامن کے ہم دنیا میں نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ پروردگار عالم نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، قرآنی صفات کے ذریعے سے نورانی زوات بھی ہمیں عطا کیے ہیں کہ صفات دیکھتے چلے جاؤ، ان ذات مقدسہ میں ان صفات کو ڈھونڈتے چلے جاؤ، اتنے اخلاق کے سائے میں اپنی زندگی گزارو کہ تمہاری زندگی اخلاق کا نمونہ بن جائے، ایسے بن جائے کہ نام خود بن جائے حسن، نام خود ہو جائے حسین، اخلاق کا ایسا پیکر بن جائے کہ نام حسن بن جائے۔ ان احسن الحسن الخلق الحسن، سب سے بہترین چیز انسان کے لیے یہ کہ اس کا اخلاق اچھا ہو جائے، زندگی کے اصول سے واشنا ہو جائے۔ پیغمبر اسلام کی سیرت کو دو حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے تو ایک سیرت کا نام ہے حسن اور دوسری سیرت کا نام ہے حسین۔ پیغمبر کی صلح زندگی صلح کا نمونہ ہے حسن، پیغمبر کی جہاد کا نمونہ ہے حسین، پیغمبر کے مکے کی زندگی کا نام ہے حسن، پیغمبر کے مدینے کی زندگی کا نام ہے حسین۔ پیغمبر کی دو زندگیاں اگر ہم تفسیر کریں، اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن و حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ بیٹھ جائیں چاہے وہ قیام کریں، چاہے وہ صلح کریں تب بھی امام، چاہے وہ جنگ کریں تب بھی امام ہیں۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کو معاشرے میں، آپ کی سیرت کو پھیلایا ان دو نواسوں نے، بلکہ دو بیٹوں نے، کہ پیغمبر کی زندگی کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، پیغمبر کا حسن اگر کوئی لوگ دیکھنا چاہتے تھے تو مولا حسن کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ آج مسلمان فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیغمبر کا کوئی خطبہ موجود ہے، کوئی جملہ موجود ہے، کوئی حدیث موجود ہے، لیکن اس زمانے کے مسلمانوں کے کیا ہو گیا تھا کہ پیغمبر کی شباہت پیغمبر کے نواسے میں دیکھ رہے تھے لیکن اس کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا امام حسن جیسی شخصیت ایسی ہے کہ لوگ آپ کو زہر دے دیں؟ تنہا ترین امام، تنہائی جو سب سے بڑی مصیبت ہے، اس تنہائی کی مصیبت کو برداشت کرنے والا میرا امام ہے۔ گھر کے باہر تنہا، گھر کے اندر جب آتے تھے تو آپ کی تنہائی کی مثال لوگ دیتے ہیں کہ خود زوجہ جس گھر میں شوہر کو زہر دے دے تو اندازہ لگائیے کہ وہ امام ہمارا کتنا تنہا تھا۔ جس نے شہزادی کے مصائب کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، پیغمبر اسلام کو اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، اسلام کی تاریخ کو جس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، اس امام کو ظالموں نے زہر دیا۔ کہاں سے زہر منگوایا تھا؟ روایت میں ہے کہ معاویہ نے روم سے یہ زہر منگوایا تھا، یہ کہہ کر ایسا زہر لایا جائے جس زہر کے ذریعے سے مجتبا کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ زہر روم سے منگایا گیا، امام کو زہر دیا گیا، امام کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گرے۔ امام حسین دیکھ رہے تھے، مولا عباس دیکھ رہے تھے، زینب کبریٰ دیکھ رہی تھی کہ امام کے بدن کے 72 ٹکڑے تشت میں گرے۔ کوئی بیان کر سکتا ہے ان کی مصیبت کو کیا ہے؟ فاطمہ کے لال کو زہر دیا گیا اور فاطمہ کا لال تڑپ رہا ہے بستر پر، اس لیے کہ تلوار کا زخم اور ہے، زہر کا زخم اور ہے۔ تلوار کا زخم بدن پر اثر کرتا ہے، زہر کا زخم انسان کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تلوار کا زخم دکھائی دیتا ہے، زہر کا زخم دکھائی نہیں دیتا۔ تلوار کا زخم مندمل ہو سکتا ہے لیکن زہر کا زخم اتنا جلدی مندمل ہو جائے نہیں ہو سکتا، اس کے شفا ممکن نہیں ہے۔ صرف چہرے پر، سر پر ضربت لگی تھی مولا کائنات کے، تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، تو کپڑا جب باندھا گیا تو کپڑا زرد ہو چکا تھا، تو زینب کبریٰ نے کہا تھا کہ بابا کیا تم ہی علی ہو کہ تمہارے چہرے پر جو کپڑا باندھا جائے وہ زہر میں زرد ہو جائے؟ صرف کپڑا باندھا گیا تھا مولا کے سر پر تو وہ کپڑا زرد ہو چکا تھا، لیکن جس بچے کے زہر دل میں جگر تک زہر پہنچ چکا ہو، اس کی جگر کی کیا حالت ہوئی ہو؟ ارے ٹکڑے ہو گیا،
امام نے وصیتیں کی، حضرت قاسم کے بازوؤں میں تعویذ کو باندھا، کہا بیٹا جب مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ امام نے اپنے سارے امانت ہائے امامت کو حسین کے حوالے کیا اور وصیت کی کہ مجھے فلاں جگہ دفن کر دینا۔ اللہ اکبر، امام نے امام کو غسل دیا، امام نے امام کو کفن پہنایا، نماز میت کے بعد امام کو لے گئے۔ کون کون لوگ ساتھ ہیں؟ عباس بھی ساتھ ہے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، حسین بھی ساتھ ہے جو منظر دیکھ رہے ہیں، محمد حنفیہ بھی ساتھ ہیں جو یہ منظر دیکھ رہے ہیں، سارے بنی ہاشم ساتھ ہیں جو منظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رے صبر اہل بیت، میں اس مصیبت سے زیادہ اس صبر پر آنسو بہاتا ہوں جو صبر علی کی میراث ہے۔ علی کی آنکھوں کے سامنے فاطمہ کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا، ارے فاتح خیبر و قندق اتنا صابر ہے، نیام سے تلوار کو نہیں نکالا، امت میں اتحاد کا اتنا خیال کیا، دین اسلام کی ترقی کا اتنا خیال کیا، ارے پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گئے، امام نے تلوار نیام سے نہیں نکالی، وہی صبر بچوں کو میراث میں ملا تھا، حسین کو صبر میراث میں ملا تھا، عباس کو صبر میراث میں ملا تھا، اپنے کندھوں پر بھائی کا لاش جنازہ لے کر جا رہے ہیں، ارے ظالموں نے اتنے تیر چلائے، امام کا بدن زخمی ہو گیا، کفن خون سے بھر گیا، عباس نے نیام سے تلوار نکالی، حسین نے کہا بھیا رک جاؤ، ہماری خاطر قوم میں خون نہ بہے۔ اللہ اکبر، جب حسن کو واپس حسین گھر لے آئے تاکہ پھر کفن کو بدلا جائے، اس لیے کہ کفن خونین ہو چکا تھا، جب جنازے کو زینب نے آتا دیکھا، کہا سجدے میں سر کو رکھا پروردگار، ارے یہ کیا، ارے کس نے تیر چلائے، کس نے میرے بھائی کے بدن کو زخمی کر دیا؟ میں کہوں گا شہزادی ابھی کچھ تیر تم نے دیکھے تھے، اتنے پریشان ہو گئی، اور فاطمہ کا دوسرا لال دشت کربلا میں جب زلجناح سے زمین پر آئے گا تو اس کا لاشا نہ زینے اس پر ہوگا نہ زمین کربلا پر، ارے تیروں پر مولا۔ اللہ اکبر، زینب و کلثوم کے لیے حسن کا واپس آنا، ارے شام غریبہ کا منظر، ارے مدینے میں نظر آیا، زینب ایک طرف گریا کر رہی ہے، ام کلثوم گریا کر رہی ہے، ام فروا ماتم کر رہی ہے، اور حسن کا لال قاسم گریا کر رہے ہیں۔ علامہ شیخ جعفر چشتری فرماتے ہیں، عجب میراث اہل بیت کے گھرانے میں نظر آئے، کوئی بیان نہیں کر سکتا، وہاں کوفے میں علی کے سر پہ ضربت لگی تھی تو یہاں دشت کربلا میں عباس کے سر پہ گرز لگا، وہاں مولا مسلح پر سنبھل نہ سکے، یہاں عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، وہاں فاطمہ کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا، یہاں زینب کے پشت پر تازیانے لگے، کیسی میراث اہل بیت کو ملی، ارے کیسی مصیبت کی میراث اہل بیت کو ملی، یہاں پر بس جگر تام کر آخری جملہ سنیے گا، یہاں پر ظاہر کے ذریعے سے حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے تو دشت کربلا میں حسن کے لال پر اتنے گھوڑے دوڑائے گئے، ارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے، حسین نے ابا کے دامن کو دشت کربلا میں بچھایا، ایسے ٹکڑوں کو جمع کیا جیسے کوئی باغبان ارے پھولوں کو جمع کرتا ہے، یا علی مدد کہا، اپنے کندھے پر رکھا، خیمے کے قریب آئے، ام فروا نے بڑھ کے پوچھا، آقا میرا قاسم کہاں ہے؟ ارے حسین کیا بتائے، ابا کے دامن کو زمین پہ رکھا، انا الا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا يا منقلب ينقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ۔
ابدا. ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. التماس ایک مرتبہ سورہ ہم کی تلاوت فرما کر محمد علی نقوی ابن اسد اللہ نقوی، ہمایون علی بیگ، بشیر النساء بیگم، سید نور الحسن اور جملہ مومنین مومنات کے ارواح کی صلوات فرما دے.
Yo, Hussein. Yo, Hussein. Yo, Hussein. Yo, Hussein. Yo, Hussein.